بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة نحل، قرآن کریم کا 16 سورہ اور اس کی 125 آیت جو درس نمبر 503 کے لیے عنوان بنی ہے. گزشتہ 7-8 دروس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب الحمدللہ مسائل کے اس بیان سے تو تقریباً ہم فارغ ہو چکے ہیں جس کا تعلق مردہ مجتہد کے مقلدوں کی شرعی ذمہ داری سے تھا. چھوٹے چھوٹے مختصر جزوی مسائل تو بیان ہوتے رہیں گے. 500 درس ہو چکے ہیں اور اب تک مسائل ایک بار بھی سیر حاصل طریقے سے مکمل نہ ہوئے. یہ تو تصور نہیں تھا کہ ان سارے مسائل کو 7-8 تقاریب میں سمیٹ دیا جائے. اہم مسائل اور میری اپنی ایک کوشش کہ اس انداز سے یہ مسائل بیان ہو کہ خدا نہ کرے، لیکن اگر کبھی تو اس واجب مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو راز پتا ہو، وہ دلیل پتا ہو، وہ اصول پتا ہو جس کی مدد سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ مستحج مردہ پر کس طرح سے باقی رہنا ہے. خیر، تو وہ 7-8 تقاریر ان اصولوں کے بیان کی وجہ سے ذرا طول کھینچ گئی، ورنہ یہی موضوع کراچی کے باقی تمام دروس میں 1.5 یا 2 درس میں مکمل ہو چکا تھا. تو مسائل کے اس اہم حصے سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ وقت آیا ہے کہ مختصر طریقے سے صحیح خود اس مرج وقت کے حالات زندگی پر مختلف حوالوں سے اور مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جائے، کہ جس کا بہرحال اس کے اپنے مقلدوں پر احسان ہونے کے ساتھ ساتھ سارے تشیعوں پر بھی احسان ہے. اور عام آدمی چاہے اپنے کمزور حافظے کی بنا پر جلدی فراموش کر دے، لیکن علم، علماء، حوزہ، طالب علم، یہ تمام افراد آیت اللہ خوئی کو نہیں بھلا سکتے ہیں. اس کی وجہ تو بعد میں آئے گی، لیکن مختصرا یہاں بھی ایک مرتبہ پھر اپنے اس مشورے کو دوہرا دوں جو باقی مقامات پر اکثر میں نے لوگوں کو دیا ہے، کہ صرف دو چھوٹے چھوٹے بیانات پڑھ لیے جائیں جو رہبر انقلاب آغائے خامنائی کے بیانات ہیں، تو بہت سارے شکوک و شبہات بھی ذہن سے مٹ جاتے ہیں اور بہت سے نئے پہلو بھی آیت اللہ خوئی کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک آغائے خامنائی کا وہ تعزیت نامہ جو آغائے خوئی کے انتقال کے فوراً بعد تمام مراجع کے تعزیت ناموں کے ساتھ جاری ہوا، اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ حصہ کہ جس سے طویل عرصے کا وہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ ضد انقلاب کا لیبل لگا کر عام مومن سے لے کر مرجع تک جسے چاہے بدنام کرنا چاہو تو بدنام کر سکتے ہو، تو خصوصیت کے ساتھ آغائے خامنائی کے اس تعزیتی خط دو یا تین جملے ہیں لیکن اس موضوع پر پوری پوری تقاریر اور پوری پوری کتابوں سے زیادہ مؤثر اور شک و شبہات دور کرنے والے. وہ بھی بھارت ایسا موضوع ہے جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اور دوسرا آیت اللہ خامنائی کا یا آغائے خامنائی کا وہ بیان جو سالانہ بیان ہے, ہر سال ایام اعظم میں حوضہ علمیہ میں تاکید ہو جاتی. ہمارے یہاں سردی اور گرمیوں کی چھٹیاں, خصوصاً گرمیوں کی چھٹیاں سیکولر ایجوکیشن کے اداروں میں ہوتی, اسکول کالج اور حوضے میں ایام اعظم کی تعطیلات. تعطیلات کے اختتام کے بعد ربیع الاول کے کسی ہفتے سے دوبارہ دروس کا آغاز ہوتا. عام طور پر ولادت رسول خدا کی محفلوں کے فوراً بعد, اور ہر سال جب دوبارہ حوضہ علمیہ کھلتا تو رہبر انقلاب ایک پیغام حوضے کے علماء مدرسین اور طالب علموں کو بھی دیا کرتے ہیں. امام خمینی اپنے زمانے میں باقاعدگی کے ساتھ وہ بیان دیتے تھے, اور آغائے خامنائی گزشتہ تین چار سالوں سے, کیونکہ وہ بیان خاص حوضے کے مدرسوں اور طالب علموں کے لیے ہوتا ہے, اس لیے شاید ایک عام مومن اس کو سمجھ بھی نہ پا. لیکن اس سال کا وہ بیان کیونکہ دوہری مناسبتوں کے ساتھ تھا, ایک تو وہی حوضہ علمیہ کا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے, تو رہبر کا ایک فریضہ ہے کہ ان علماء اور طالب علموں کو بھی کہ جو آگے چل کر اسلام کی خدمت کرنے والے, ان کی ڈیوٹی اور فریضے سے آگاہ کرے. مگر وہی تاریخیں تھی, آیت اللہ ہے کوئی کے چہلم کی تاریخیں بھی پڑھ رہی تھی. آج سفر اور اس کے بعد جو چہلم ہوا تو وہی 18-19 ربیع الاول, اور پھر خطبہ بھی خطاب بھی اور پیغام بھی. علم علماء مجتہدین مدرسین اور طالب علموں کے موضوع سے متعلق ہو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آغائے کوئی کی شخصیت کو فراموش کیا جائے. چنانچہ سالانہ یہ خطبہ ہے لیکن اس کا آدھے سے زیادہ حصہ آغائے کوئی کی تذکرے پر مشتمل ہے, اور اسی میں واضح طور پر آغائے خامنائی نے وہ بات کہی جو آج سے 8-10 سال پہلے تک یہ چیزیں پروپیگنڈا سمجھی جاتی تھی, اور وہ یہ ہے کہ چاہے عراق کے صاحبان ایمان ہو چاہے ایران کی پوری انقلابی قیادت, یہ سب براہ راست آغائے خوئی کے شاگرد رہ چکے. تو اپنے اس بیان میں جو اردو میں بھی چھپ چکا ہے اور مجھے کہیں نظر آیا, آغائے خامنائی نے اپنی طالب علمی کے حالات بھی لکھے کہ جس وقت یہ طالب علم تھے اور آغائے خوئی کے درد سے استفادہ کر رہے تھے تو آغائے خوئی کی علمیت اور ان کی جامعیت, موقع ملا تو کسی اور تقریر میں یہ عنوان بنے گا کیونکہ آج کا موضوع ہی کچھ اور, تو اس نے خصوصیت کے ساتھ دلیل کے ساتھ ایک جملہ آغائے خامنائی نے نقل کیا کہ مرجعیت وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, یعنی یہ وہی چیز ہے جسے میں اس وقت بھی بیان کیا جب محفل شاہ خراسان میں آغائے خوئی کے حالات کی مجالس ہو رہی ہیں, اور یہاں بھی دو ہفتے پہلے جو آغائے خوئی کے حالات بیان ہو گئے تھے اس میں بھی یہ نقطہ آیا کہ عام مومن کے اعتبار سے تو وہ قابل احترام ہے جب وہ اس کا احسان مانتا ہے کہ جس کی وہ تکلیف میں ہو, لیکن خود آغائے خوئی کی بھی جو تحریر میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اس میں وضاحت میں بار بار کرتا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیے کہ آغائے خوئی اپنے کس کارنامے پر اظہار فخر کر رہے ہیں. تو وہی آغائے خامنائی کا بھی بیان آپ دیکھ لیجیے کہ مرجعیت کوئی مسئلہ نہیں, لکھا بھی ہے کہ مراجع تاریخ تشیعوں میں اتنے گزرے اور اتنے جلدی فراموش کر دیے گئے, لیکن آغائے خوئی مرجع نہیں تھے, عام مرجع نہیں تھے. مرجعیت کے پہلو کے علاوہ جو ان کی چند خصوصیات تھی, اگر کہ ان کا تذکرہ آپ بار بار سن چکے, علم فقہ, علم اصول, علم رجال, یہ تین علم آغائے خامنائی نے اپنے خطبے کے اندر خاص طور پر مینشن کیے اور شاگردوں کی تربیت یہ حوضے کے اعتبار سے سب سے اہم چیز یہی ہوگی. بڑے بڑے مراجع ہمارے یہاں گزرے کیونکہ اس میں توہین ہے, خصوصاً عوام تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, اس لیے نہ میرے لیے مناسب ہے کہ میں نام لوں, نہ آغائے خامنائی کے لیے مناسب تھا. وہ جملہ لکھ کے آگے بڑھ گئے, یہ جملہ ارشاد فرما کے آگے بڑھ گئے کہ بڑے بڑے مراجع گزرے, لیکن فتویٰ دینا ایک الگ صلاحیت ہے اور اپنے علم کو طالب علم میں منتقل کر کے جانا یہ ایک الگ صلاحیت ہے. اور جو زیادہ شیعت کے لیے کام آنے والی چیز ہے وہ ایک مستحق اور مرجع کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے بعد اپنے جیسے ہزاروں مرجع پیدا کرے اور علم کی پیش رفت میں اس کا ایک حصہ. جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ ہزار سال ہو گئے لیکن شیخ طوسی نے جو حوضہ قائم کیا ان کے احسانات کو نہ بھلایا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شخصیت کو فراموش کیا جا سکتا. اور اگر یہ 150 سال ہو گئے لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری انسان کے اپنے مرضی اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں, لیکن 300 سال پہلے کا شیخ انصاری کم از کم جب تک حوضہ چلتا رہے گا اور اجتہاد شیعت میں رہے ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. آغائے خامنائی آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کا اقرار کرتے ہو, انکار مرجعیت نہیں کیا, اقرار مرجعیت کرتے ہو, خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی کہ ان کی سب سے بڑی خوبی مرجعیت نہیں. یہ جملہ انہی کا کہ مراجع تو بہت مشہور مشہور ہم نے دیکھے جو 20 سال بعد کسی کو یاد بھی نہ رہا, لیکن پھر وہ دو شخصیتوں کے نام لکھتے ہیں آغائے خامنائی, شیخ ضیاء الدین عراقی اور شیخ محمد حسین اصفہانی. یہ ان 5 علماء میں سے ایک جن کا تذکرہ آغائے خوئی نے اپنے سوانح حیات میں کیا کہ یہ 5 وہ ہیں میرے اساتذہ جن سے میں نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا. یہ مرجع نہیں, کبھی بھی یہ مرجعیت کی منزل پہ نہیں پہنچے, لیکن وہی بات کہ ان کے زمانے کے جو مرجع تھے وہ کھلا دیے گئے. یہ اب تک ہر ایک کو یاد ہے جس کا عہدے سے ذرا تبھی تعلق, وہ اصل خصوصیت. جیسے پرانے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا کہ حکیموں کے پاس کچھ خاص دوائیوں کے نسخے ہوتے, لیکن وہ علم سینہ ہوتا, وہ کسی اور تک اس کو منتقل نہیں کرتے, تو چاہے اپنی زندگی میں کتنا ہی وہ بیماری کے علاج کے سلسلے میں کامیابی حاصل کرے, ان کے بعد یہ چیز قبر میں چلی. معاشرے یا مجموعی اعتبار سے انسانیت کو وہ فائدہ نہیں پہنچا, اور اس کے مقابلے عام سی بیماریوں کی دوائیں اگر نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی رہی تو اسی پر ریسرچ ہوتے ہوتے آج کی میڈیکل سائنس بن گئی. تو یہی وہ نقطہ جو آغائے خوئی کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن رہا. ہمارے بعض نوجوان ایک جملہ اتنی کثرت کے ساتھ سنا ہے آغائے خوئی کے حالات میں کہ انہیں ذرا سی اکتاہٹ ہونے لگی کہ باقی آغائے خوئی کے کارنامے کیوں بیان نہیں کیے جاتے, یہ جملہ کیوں کہا جاتا. اور یہ جملہ وہی کہے گا جس کا حوضہ اور دینی تعلیم سے کوئی تعلق ہے, کہ آغائے خوئی کے شاگردوں کی بات یہ ہر پھر کے کہی جائے. جیسا میں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ آغائے خامنائی نے بھی اصل اسی نقطے کو اٹھایا, بلکہ انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ جو شاید کوئی اور عالم ہمت نہ کرے کہ ایسا لگے کہ مرجعیت سے زیادہ حقیقت یہی کہ مرجعیت 10 سال کا فائدہ ہے, 15 سال کا فائدہ ہے, 20 سال کا فائدہ ہے اس کے مقلدوں کا, اور تدریس کا انداز اور لوگوں تک اپنے علم کو اس طرح منتقل کرنا کہ ایک خوئی مثلاً 50 خوئی پیدا کر جائے, یہ ہے وہ اصلی صدقہ جاریہ جو شیعت کے لیے ہمیشہ کا احسان بنتا. اور یہی وجہ کہ آغائے خوئی کی یہی وہ صلاحیت, اب اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہوں گا لیکن بعد میں ضرور کہوں گا, کہ یہی وہ صلاحیت کہ جتنا مخالفت کا انسان اور جس جس لیول پہ جا کے آغائے خوئی کی مخالفت کی گئی, ایک عام درجے کا مرجع ہوتا اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا جیسے اس کے نام و نشان مٹ بھی گئے, لیکن وہی آغائے خوئی کی جو خصوصیت کہ اس سب کے بعد بھی ان کا نام نصر کیے رہا کہ بلکہ ان کے انتقال کے بعد مزید عظمت پیدا ہو گئی ان کے نام میں. یہ ان کی وہی صلاحیت جو شیعہ ایک اتنا بڑا تحفہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور علم اجتہاد کی طرف بھی فتویٰ دینے کی حد تک نہیں بلکہ ہر اعتبار سے علم اجتہاد کے اصولوں کو اس انداز سے بنا کے گئے کہ اب چاہے کوئی وضاحت کے ساتھ نہ کرے لیکن اب جو ہمارے حوزے میں زمانہ چل رہا اس کا نام ہی ایسے خوئی کہا جاتا یا سارے وہی اصول اس وقت اجتہاد میں کام آ رہے جو آغاز خوئی قائم کر کے گئے. جیسے 800 سال تک حوزے کا زمانہ عہد صوفی کہلاتا رہا وہ شیخ صوفی اور 150 سال تک عہد شیخ انصاری کہلاتا رہا کہ اصول سارے شیخ انصاری کے تھے. اب اس وقت چاہے وضاحتن کہا جائے یہ دبے دبے الفاظ میں لیکن پورا ہوگا اس وقت جن اصولوں پہ چل رہا ہے وہ آغاز وہی کے قائم کیے ہوئے اصول تھے. یہ ان کی زندگی کا ایک اور غیر اہم غیر نمایاں مگر اہم ترین حصہ. غیر نمایاں اس لیے کہ جب تک کہ آدمی فقہ اور اصول سے خصوصی دلچسپی نہ رکھے وہ اس کارنامے کو سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن آنے والی ہر مسجد ہر مجتہد ہر عالم اور ہر طالب علم جو حوزے میں ہے یہ دینی علوم حاصل کر رہا روز بروز وہ آگاہ ہوئی کر زیادہ سے زیادہ شاگرد بنتا چلا جائے گا. لیکن آج کی اس تقریر کا مقصد یہ بھی نہیں یہ جو میں نے 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ آپ کے لے لیے یہ بھی آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع اس کے بعد والا ایک مسئلہ جو فقط اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ تھوڑی گفتگو اس پر دو جمعے پہلے ہو گئی تھی تو چلے اس کو مکمل کر لیا جائے. اور وہ آج کا موضوع یہ کہ جہاں آغاز کوئی اہم ترین شہرت ان کی مرجعیت بنی لیکن آپ نے دیکھا کہ علماء کے اعتبار مرجعیت کی عظمت اپنی جگہ پر لیکن وہ جو شیعہ کی ترقی اس میں مرجعیت سے زیادہ تدریس اور شاگرد بنانا اس کا حصہ ہوگا. ضروری طور پر آپ اس سے پہلے بھی 1.5-2-3 مہینے سے سن رہے ہیں آغاز کوئی کہ اپنے حالات میں بھی وہ جملہ آپ نے سنا کہ سب سے زیادہ فخر اس بات پر کیا کہ میں نے جمع غفیر فاضل طالب علموں کا پیدا کر دیا. اور آغاز خامنائی کا بھی بیان ضمنی طور پہ صحیح آج آپ نے سنا اور مجھے امید کہ پورے بیان کو حاصل کر کے اب آپ ضرور پڑھیں. لیکن یہ جو آغاز کوئی کی دوسری خصوصیت ہے تدریس جو حوزے کے لیے اہم ترین جو شیعہ کے لیے اہم ترین اور یہی وجہ کہ ہمارے پاس بہت سے مشہور علماء کے نام جو آتے ہیں تاریخ تشیعوں ان میں کئی ایسے تھے کہ اپنے دور میں مرضی بھی نہیں لیکن آج ان کے نام ہیں. میں مثال دوں گا لیکن جلد یہ موضوع بنے. آغاز کوئی کی ایک تیسری خصوصیت اور وہ یہ کہ جو عام طور پر ہمارے حوزے مجتہدین اور مراجع کی خصوصیت نہیں سمجھی جاتی اور اس میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی عیب یا خرابی نہیں. اگر ایک مجتہد یا مرجع علم طب نہیں جانتا اور لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا تو اس سے اس کے فضل میں اور سماج میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی طرح سے اگر ایک مرجع اور مجتہد بطور مثال علم حساب نہیں جانتا تو اس سے اس کے فضل میں یا سماج میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر ایک مرجع یا مجتہد علم حیات کا ماہر نہیں تو اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے کہ اصل جو اس کی فیلڈ اس میں اس کو اسپیشلائزیشن کرنا باقی چیزوں کے لیے اور ماہر موجود. لیکن آغاز خوش ایک ایسی تیسری دینی علوم کی قسم کہ جس میں اپنے زمانے کے ماہر ترین فرد مانے گئے. البتہ یہ دوسری بات کہ ہندوستان اور پاکستان میں وہ مہارت کام نہیں آئے گی اس لیے کہ یہاں کا ماحول کچھ ایسا جہالت کا ماحول کہ جاہل کے لیے پھر جاہل ہی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا. جس کے لیے میں یعنی یہ میں بطور مذاق نہیں لے رہا ہوں یہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر اپنے ان دوستوں یا ساتھیوں کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں جو قرآن اور دینیات کے ابتدائی مدارس کھولتے ہیں کہ اس میں بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے عالم کو مدرس بنائیں کہ اس پر بھی ظلم اور بچوں پر بھی ظلم جو 5 سال 10 سال 15 سال نجف میں پڑھ کے آیا یہ اس کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں. اس بچے کو پڑھانے کے لیے آٹھویں پاس یا میٹرک پاس وہ طالب علم زیادہ اچھا استاد ثابت ہوگا جس نے صرف توضیع کو سرسری پڑھا ہوا اور قرآن کو تلاوت کر سکتا ہے. دو چار اس نے دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ رکھی. یہ ان پانچ سال اور سات سال اور دس سال کے طالب علموں کے لیے زیادہ مفید بجائے اس کے کہ آپ اس عالم کو لا کر جس طرح سے خارج میں بیٹھا ہے, جس نے صفیات کو مکمل کیا ہے, جو شرح نما کو پچاس مرتبہ قوم میں پڑھا چکا, اس کو یہاں لا کے بٹھائیں اور کہیں کہ قاعدہ بغدادی یا دینیات کی پہلی کتاب پڑھائیے, وہ پڑھا بھی نہیں پائے گا. اس کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہو پائے گا. اور وہ جتنا کوشش بھی کرے اپنے معیار سے نیچے اترنے کی, مگر ایک حد ہوگی, اس سے زیادہ تو انسان اپنے معیار سے نیچے نہیں آ سکتا. اور یقیناً اگر آپ یہ مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال تک نجف میں رہنے والے وہ یہ چھوٹے مدارس کو نہیں چلا پا رہے, اور ہمارے میٹرک اور انٹر عام طالب علم عام نوجوان معاشرے ان کے پاس یہ مدارس آ گئے تو زیادہ کامیاب ہوگا. اس لیے کہ یہ کام انہیں کا وہی سمجھا سکتے. جیسے بچے کا ذہن دین کے اعتبار سے اتنے ہی جاہل, یہ لوگ 19-20 کا فرق ہے, تو جاہل جاہل کو آسانی سے سمجھا سکتا. ہمارے یہاں تو یہ چیز کام نہیں آئی, لیکن ویسے آیت اللہ ہے خود نجف کے حوضے میں خصوصیت کے ساتھ, اور ویسے ہی تمام حوضائے علمیہ ایک تیسری ان کی خصوصیت تھی, مرجعیت تدریس. اور پھر تدریس میں وہ ساری باتیں آ گئیں, اصول فقہ, علم فقہ, علم رجال. تیسری خصوصیت یہ کہ اپنے دور کے بہترین اور مانے ہوئے مناظر, مناظرہ جو ہندوستان اور پاکستان میں بھی ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے, اور یہاں کی ضروریات کے مطابق یہاں کا مناظرہ زیادہ بہتر ہو رہا. نجف اور قم سے کسی مناظر کو یہاں لا کے بٹھا دیا جائے تو یہاں مناظرہ وہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہاں کے مناظرے کی بنیاد ہوتی ہے ضد, ہر تھروی کسی چیز کو نہیں ماننا. اگر صحیح بخاری کی کوئی حدیث اٹک جائے تو انکار کر دینا ہے کہ صحیح بخاری بھی شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب. جب اس انداز کا مناظرہ تو وہاں پہ کسی عالم کا یا مرجع کا یا فقیر کا یا عمر نجف کے مدرس کا کام نہیں, کیونکہ یہاں میں نہ مانوں کی بنیاد پہ مناظرہ ہوتا, وہاں پر وہ خواجہ حسن نظامی جیسے ہی مناظرے چل سکتے کہ ہندوؤں کی نشانی ہے چھوٹی اور مسلمانوں کی نشانی ہے ختنہ, اور مسلمانوں کی نشانی زیادہ طاقتور, بس یہ دین بھی زیادہ طاقتور ہو گیا اور سبحان اللہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. ٹھیک, اس کی یہاں پر اسی چیز کی ضرورت, لیکن ایک مجموعی اعتبار سے آیت اللہ ہے کوئی کی ایک بہترین خصوصیت یہ مانی گئی کہ علم مناظرے کے وہ ماہر ترین فرد تھے اپنے دور کے بھی, اور مرجعیت اور اجتہاد عام طور پر مناظرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اب یہ دوسری بات کہ جب آغا کوئی مرجعیت کی اس منزل پر پہنچ گئے تو مجبوراً ان کو علم مناظرہ اپنی مصروفیات کی بنا پہ سر کرنا پڑا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس کی صلاحیت نہ رکھے, ایک ہے مصروفیات, اور اس کے لیے وہ جملہ میں دو گاز جو میں نے دو جمعے پہلے تقریر نمبر 501 میں پڑھا تھا کہ خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تفسیر قرآن محبوب و مرغوب و پسندیدہ ہے, لیکن مرجعیت کے مشاغل اس میں رکاوٹ بن گئے, اپنے ذاتی شوق کے باوجود میں اسے مکمل نہ کر سکا. یہی علم مناظرے کے ساتھ ہوا, ورنہ آبائے کوئی کی جوانی, وہ جوانی جو عرفی جوانی اور وہ جوانی جو عہدے کی جوانی. ہمارے معاشرے میں 25-30-35 سال کا آدمی جوان, اور اگر 60-65-70 سال تک ابھی جوانی چل رہی ہوتی, جو آغاز ہوئی کی جوانی, دونوں قسم کی جوانیاں, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آغاز ہوئی کی خاص ایک فیلڈ مناظرہ بھی بنا جو دیگر مراحل کے حالات میں آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. کبھی ایک آدھ مقام پر ایک چبھتا ہوا جملہ کہہ کے کسی کو خاموش کرا دیا, وہ ایک الگ بات, لیکن خاص علم مناظرہ میں حصہ لینا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے حالات کی بنا پر شیعت ہمیشہ اعتراض کا نشانہ بنتی رہے. اس لیے خود امام کے زمانے سے ہی علم مناظرہ کو علم فقہ اور علم عقائد کے ساتھ برابر سے خصوصیت دی گئی. خود چھٹے امام کی کتنی ہی حدیثیں. یہی سورہ نحل کی 125ویں آیت جس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ مناظرت ایک اسلامی علم بنا رہی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے رسول لوگوں کو دعوت دو پروردگار کی طرف بالحکمہ, کبھی حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, کبھی اچھے واضح نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور کبھی ان سے مناظرہ کرو. جدال علم منطق میں اسی کو کہتے ہیں جسے ہم مناظرہ کہتے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور کبھی ان سے مناظرہ کرو, جدال کرو, جنگ و جدال میں علمی بحث کرو, اللتی ہی احسن, جو بہترین طریقہ ہے اس کے طریقے. تو قرآن نے حکمت, وعظ اور مناظرہ ان تین کو وہ ذریعہ بنایا جس سے لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا جا سکتا. خود تو الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کے راستے پہ لاؤ. کسی کو حکمت کے ذریعے سے لانا پڑتا, کسی کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لانا پڑتا, اور کسی کو علم مناظرہ اور علمی بحث اور دلیل کی بحث کے ذریعے سے دین کی جانب لانا پڑتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معصومین ان دونوں باتوں کا خیال رکھا. ایک جانب اپنے وہ شاگرد تیار کیے جو علم عقائد اور علم فقہ میں بے مثال تھے, ابو وفی, زرارہ ابن عیون, محمد ابن مطلب, جابر ابن یزید جوفی, یونس ابن عبد الرحمن, زکریا ابن اعظم, ایک سے ایک فضیلت کے وہ چاند و سورج کہ جن کے بارے میں معصوم کی یہ نسل بھی کہ لولا امثال و هؤلاء لن درست آثار النبوہ و آثاری, کہ اگر میری مدد کے لیے یہ سارا گروہ نہ ہوتا جن کے میں نے نام دیے, ان کا نام لے کر امام نے کہا تو لذرست آثار النبوت, نبوت کے آثار مٹتے رہ جاتے اور میری ساری محنتیں ختم ہو کے رہ جاتی. یہ 17-18 وہ راوی جن کا نام ہے اصحاب اجماع, یعنی تمام علماء شیعہ کا اتفاق کہ یہ معتبر ترین راوی ہے تاریخ تشیع. محمد ابن مطلب 70,000 حدیثیں ان کو پانچویں امام سے سننے کا موقع ملا, پھر ابو بکر, پھر زرارہ, بلکہ زرارہ ہی نہیں پورا ان کا خاندان عیون کہلاتا, یہ ان کے چھوٹے بھائی, ان کے بڑے بھائی, ایک سلسلہ. مگر یہ ہے علم اصول اور علم فقہ کے مارے, اور کسی کے پہلے امام اپنے ان صحابیوں کو تیار کر رہے جو علم مناظرہ کے ماہر, اور اسی وہی بنیادی گر ذہن میں رکھتے ہوں کہ استاد فیصلہ کرتا ذہانت دونوں میں, یہ شاگرد کتنے صحیح رہے, یہ شاگرد مناظرے میں صحیح رہے. چنانچہ کچھ اپنے صحابیوں کو امام نے خاص علم فقہ میں داخل کی اور کچھ کو خاص علم مناظرہ کے لیے رکھا. اب ابو بصیر یا محمد ابن مسلم یا جابر ابن یزید جوفری ایک طرف, یہ حشام ابن حسن ان سے کم نہیں ہے ذہانت اور امام کی ان سے محبت کے معاملے سے. مگر حشام کو امام نے متکلم بنائے, مناظر بنائے اور ان سے کہا کہ تمہارا فریضہ یہ جو ہمارے مخالف, جاؤ اور جا کر ان سے مناظرہ کرو اور انہیں اس محاذ پہ جا کے شکست. حشام بھی چھٹے امام کے زمانے میں آئے اور آئے تھے امام سے لڑائی کرنے, مناظرہ کرنے, اپنے چچا سے متعدد درخواست کر کے آئے کہ آپ امام کے پاس جاتے ہیں. میں نے بھی سنا کہ جعفر ابن محمد وہ بڑی دلیلیں رکھتے, ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہیں کون, میرے جیسے تو نہیں ہو سکتے. اور تین دن کا مناظرہ تاریخوں میں ہے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں اتنی دلچسپ بعض اوقات بن جاتی. جب بولنے پر آتے تو جس کی غیبت, جس پر تہمت, جس کے خلاف جھوٹ, جس کو چاہے قتل کروا دی. ہمارے یہاں بھی ایسی مثال کہ ایک طرف لوگ تقدس کا ایزا ہو رہا اور دوسری طرف مرضی تک کی پر تہمت لگائی جا رہی اور غیبت کی جا رہی. جو ایک عام انسان, جو سب سے کم لیول کا انسان, اس کا بھی جو اسلام نے احترام رکھا کہ فاسق اور فاجر کو فقط اس کے کلم کھلا گناہ کے علاوہ برا نہیں کہہ سکتے, ایک جانب وہ تفدد اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی عمل. یہ خوارج کا طریقہ کار تھا کہ یہ وہی لوگ کہ مولائے کائنات کے قریبی صحابی عمر ابن حمق اس طرح سے قبل کیا کہ وہ پہلے اپنے قرار پائے جن کا سر ہو کے نیزہ پر بلند ہوا اسلام کے بعد, اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کیا, اور حاملہ بیوی کے شکم کو چاک کر کے ان کے اس بیٹے کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا نو کے نیزہ پہ پھرو کے اٹھایا. ایک طرف اتنا لطف فقط اس لیے کہ یہ گمراہ کے ماننے والے معاذ اللہ خوارج واحد فرقہ ہے اسلام کا جو مولا کو بھی کفر کے اندر شامل کر دے گا, تو اس کے لیے یہ جملہ ہی غلط, یہ اسلام ہی میں نہ رہے. لیکن وہ ایک الگ دفعہ بحث. اور دوسری جانب قریب میں ایک یہودی تھی, وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا, ایسے ظالم و خوخار کہ جو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو رحم نہ کر اور ماں کا شکم چاک کر کے اس کے نوک نیزہ پہ بلند کر, وہ تو کانپ اٹھا کہ جو اپنے مسلمانوں پہ رحم کرنے کی تیار نہیں, ہماری تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے, اس کے دروازے تو کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم داغ میں داخل ہو کے خارج وضو کرنا چاہتے. وہ گھبرا کے کہتا کہ پورا باغ ہی آپ کا ہے, جو دل چاہے کر دیجیے. کہا نہیں, مالک چاہے کافر بھی کیوں نہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں قدم رکھنا حرام. تم یہودی سے ہی جب تک اجازت نہیں دو گے ہم داغ میں قدم نہیں رکھیں گے, اور وہاں ماں کے پیٹ میں موجود بچے فقط اس لیے. یہ ان کا وہ دھوکے والا تقوا جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کیا. میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. ان کا بنیادی اعتراض مولا پر یہی تو تھا کہ مولا نے آخر دومت الجندل کے مقام پر صفین کی لڑائی میں ایک حکم کیوں مقرر کر لی, یہ کیوں کہا, یہ کیوں اعلان کیا کہ چلو ٹھیک ایک آدمی ہماری طرف سے جائے, ایک حاکم شام معاویہ کی طرف سے آئے, اور وہ دونوں جو فیصلہ کر. حکم تو صرف اللہ ہو سکتا, جج صالح اور ڈکٹیٹر تو نہیں, وہ تو رضاکارانہ ذمہ داری ہوتی. فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہو سکتا, دین کے معاملے میں کسی اور کو مقرر کرنا. چنانچہ صرف ایک نقطے پر جو ان کے مزال ہے اور تقویٰ کے ایسا کہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. مولا کا وہ جملہ میں دیکھ رہا ہوں, ان لوگوں جن کے چہرے زرد خوف خدا, جن کی آنکھیں زخمی ہو چکی آنسو بہاتے بہاتے, جن کے جسم انتہا سے زیادہ سوکھے ہوئے ہیں فاقے کرتے کرتے, مگر سب سے پہلے وہی جہنم میں جائیں گے. اور اب یہ تاریخ میں ملتا کہ رفتہ رفتہ انہوں نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ مدینے کا قبضہ کر لیا کوفے پر. کوفے پر مومن صاحب کوفے کے مشہور شیعہ زہاد ان کا سردار جو سب سے زیادہ خبیث ظالم مگر سب سے متقی کا پکڑ ملا اس شیعوں کے سردار مومن صاحب کو. مومن صاحب کا تم ہو علی والے, علی اور علی کی اولاد آپ نے دیکھا, حاملہ ماں کے شکم کے بچے کو نو کے نیزہ پہ بلند کر رہے, تو میں تو سب سے پہلے قتل کرنا. مومن صاحب نے کہا کہ اے زہاب سردار خوارج تو ذرا پڑھا لکھا نظر آ رہا, ایک بات ہے کہ بھئی یہ عقیدہ جو میرا ہے مجھے ملا, میں خود بھی ذرا غیر مطمئن اور چاہتا ہوں کہ کسی سے اس مسئلے پر مناظرہ کر کوئی اچھا عقیدہ نظر آ گیا تو میں اس میں چلن جاؤں, مجھے کیا اعتراض. زہاب نے سنا رکھوں کا, یہ سردار شیعہ ہیں پورے کوفے کے شیعوں کے سردار, ساتھیوں سے کہا اسے چھوڑ دو, یہ اگر ہماری جانب آ گیا تو پوری شیعت ہمارے ساتھ نہیں جائے. تم نے بڑی اچھی بات کہی, لیکن مومن صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسے تو کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے, تم خود مجھ پر اعتراض کر رہے ہو کہ میں شیعہ کیوں, اس لیے کہ میں نے اپنے والدین سے اس کو پایا, آپ کچھ بحث کر تبادلہ خیال ہو جائے. یہ بھی تم نے بہت اچھی بات کہی, وہاں تبادلہ خیال ہونا چاہیے, آؤ بحث لو. اب ایک مرتبہ مومن صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ وہ باتیں پیش کروں گا جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی, اور تم بھی کچھ دلیل دو. کہا ضرور دوں گا. تو کہا کہ اب دیکھو یہ پتا کیسے چلے کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط. دلیل دینے والا تو اپنی دلیل پہ جم جاتا. زہاد نے کہا یہ بات بھی صحیح. تو کہا کہ پھر ایک ایسا آدمی بیچ میں بیٹھنا چاہیے نا جو یہ بتائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا, یہ بھی تم نے بالکل عقل مندی کی بات کی. تو کہا کہ میں اپنی طرف سے کسی کو نہیں لاتا, تم ہی اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بٹھا دو جو صرف یہ دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دلیل دیتے وقت کہیں کوئی زیادتی کر جائے. اپنے نائبین میں سے ایک سے کہا تم آگے آؤ اور آگے آ کے بیٹھ جاؤ, دیکھتے رہنا ہم دونوں کی دلیلوں اور فیصلہ کرنا کہ کون صحیح دلیل دے رہا ہے کون غلط دلیل دے رہا. مومن صاحب نے کہا کہ اچھا زہاد ایک بات اور بتاؤ کہ اگر میری دلیل غلط نکلی تو مجھے پھر تمہارا دین اختیار کر لینا چاہیے؟
یہاں
یہ تو اس کے لیے تو مناظرہ ہو رہا کہ دین کے بارے میں یہ مناظرہ ہے کہ کس کا دین صحیح، اور کہا کہ تم نے اسی لیے اس آدمی کو بٹھایا تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ دلیل صحیح اور غلط، تاکہ یہاں اسی لیے اس کو بٹھایا گیا. بس مانے ہوئے مقرر ایک مرتبہ ہو کے مجمع کو دے اور کہا کہ اے زہاد کے بھائیوں اور اے اس کے ماننے والوں، تمہارے سردار نے دین کے مسئلے پہ بحث کی اور اس کے لیے بیچ میں ایک حکم پلا کے بٹھایا جو یہ فیصلہ کرے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون، اور حکم اگر دین کے بارے میں لا کے بٹھایا جائے تو وہ آدمی تو کافر ہو جاتا. جب رسول کے داماد کو تم اس وجہ سے کافر کہہ رہے تو یہ تو بارہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے تمہارے سرداری کی. اس انداز سے یہ کہا، کیونکہ نہ میرے سامنے خوارج کا مجمع اور نہ خود میں مومن صاحب کی طرح سے بات کر سکتا ہوں، اس لیے صرف آپ ذہن میں لے کے آئیے کہ ایسا ماحول بدلا کہ سارے کے سارے خوخار نگاہوں کے ساتھ اپنے سردار کی جانب کر دوڑے کہ بات تو صحیح ہو رہی. اگر علی دین کے مسئلے میں کسی تیسرے آدمی کو بٹھا دیا تو ہم ان تک کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ. تو تم کیا، تم نے یہ جسارت کیسے کی؟ وہ میں نے کہا، اپنی چھڑی کو بغل میں دبایا اور دوسرے دروازے سے چپکے اس سے باہر نکل گئے. اور اسی شام کو اطلاع ملی کہ سردار زہاد اپنے ساتھیوں کے سردار خوارج اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا. اور بے شمار ان کے ایسے مناظرے بہت ہی دلچسپ موقع ملے، اردو میں بھی ان کے حالات پر کچھ کتابیں ہیں، موقع ملے تو اسے پڑھ لیجئے گا. چھٹے ایمان یہی دیکھ کر ابو بصیر کو انہیں فرقہ میں رکھا اور انہیں ان میں مناظرہ میں لے کیا. ساتویں ایمان آٹھویں ایمان ہر جگہ یہ فرق آپ کو ملے گا، اس لیے کہ اسلام میں جہاں تفسیر، اسلام میں جہاں حدیث، اسلام میں جہاں پہ فقہ اور اصول، وہاں پہ انہیں مناظرے کی بھی اہمیت. اور سورہ نحل کی 125 آیت یہ اصول ہم کو دے رہی. لیکن عام مشاہدہ یہی کہ جو آدمی ان میں مناظرے کا ماہر ہوتا وہ باقی علوم خصوصاً فقہ و اصول اس کے اندر وہ مہارت حاصل نہیں کر پاتا، اور جو ان علوم کا ماہر ہوتا وہ اس علم کا ماہر نہیں ہو پاتا. ایون معصومین کے صحابیوں ہمیں یہ فرق نمایاں نظر آ رہا، اور اس کے بعد مراجع میں بھی آپ دیکھیے تو یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. نصیر الدین طوسی اتنے عظیم مبلغ و مناظر ہیں تاریخ شیعہ کے، اتنے عظیم کہ ان کا لقب محقق اول، اور یہ کہا جاتا، ایک پوری تقریر ہے ان کے حالات پر میرے کہتے تو، کہا جاتا کہ غیبت صغرا سے لے کے آج تک کسی ایک آدمی شیعہ کو اتنا نہیں پھیلایا جتنا محقق اول خواجہ نصیر الدین طوسی. یہ تبلیغ اور مناظرے کے اعتبار سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ نے سنی، اور کسی عام یا ہم جیسے طالب علم نے نہیں کہا، یہ مراجع کے قلم سے نکلا ہوا جملہ کہ آج تک تبلیغ شیعت کے بارے میں غیبت صغرا شروع ہونے سے لے کے اب تک ایسا کوئی عالم نہیں گزرا خواجہ نصیر الدین طوسی کہ جن کے بارے میں اسی وجہ سے کہ دیکھیے باقی مراجے نے نصیر الدین نے پوچھ اسی وجہ اب تک لوگ چلے بیٹھے تپے بیٹھے جن کو ان سے نقصان اٹھانا پڑا، ہمارے باقی مراجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا. سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے نصیر الدین نے پوچھی، سب سے زیادہ بدنام کیا گیا فقط اسی کہ باقی مراجے ڈائریکٹ ان کو نقصان نہیں پہنچ رہا، ان کے خیال ان کو نہیں معلوم کہ وہ انڈائریکٹ نقصان ہے، مگر نصیر الدین نے پوچھی کا نقصان بڑھایا. بستیاں کی بستیاں شیعہ کر دی، گاؤں کے گاؤں شیعہ کر دی، ملک کے ملک شیعہ کر دی. آج سب سفے بیٹھے پھر پھر کے یہ اعتراض تو ہر آدمی کر دیتا کہ بغداد سے حملہ انہوں نے کروایا، علاقہ خاک ملا کے یہ لائے. اب باسی خلافت شرابی ہو، زانی ہو، باسق ہو، باجر تھی تو مسلمان، کیوں ایک کافر کو لے کے آیا اور اس مسلمان کا خاتمہ کر دیا؟ آج تک یہ اعتراض دہرایا جا رہا. نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ اور مقامہ کا ترجمہ، اس نے جو خطبہ ہے بغداد کے بارے میں، اس کے بعد مرحوم مفتی جعفر حسین ایک بہترین مضمون لکھا نصیر الدین طوسی کے بارے میں، اس سارے اعتراضات کا جواب دیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے سپے رہتے ہیں ہمارے دشمن وہ یہ کہ شیعہ کو ڈائریکٹ پھیلانے والے یہ بہترین اور عظیم الشان شخصیت. اور اصل جو میں شکوا کہتا ہوں وہ یہاں پھر دکھا دوں کہ ہمارے بچے ہمارے نواز, چونکہ انہیں تاریخ نہیں معلوم, اب چاہیے کہ پاکستان کے ڈائجسٹوں خصوصاً ایک ڈائجسٹ ہے سسپنس 10 یا 11 قسطوں خواجہ نصیر الدین کے خلاف ایک کہانی چھاپی گئی. وہ جو تاریخ کے حوالے سے کہانیاں آتی جن میں معاذ اللہ شرابی بتایا گیا, زانی بتایا گیا, گلوکار بتایا گیا, اس انداز اور عام لوگوں کو پتا ہی نہیں, کچھ شیعوں کو نہیں پتا کہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, کہ یہ فقط تبلیغ کی وجہ. لیکن اتنی عظیم مناظر شخصیت مراجع کے فہرست میں ان کا نام نہیں ملے گا. ان کے شاگرد مرجع بن گئے علامہ ہلی, ان کے ہم اثر مرجع بن گئے محقق ہلی, مگر فقہ کے آدمی نہیں. اگر علم فقہ میں بھی کام کیا مرجع نہ بن پاتا, فقہ نہ بن پاتا. کیوں؟ الگ الگ لائن. جو اسی طرح ہندوستان قاضی نور اللہ شوستری المعروف بے شہید خالص, پہلے شخص ہندوستان جو اشتہار کی منزل پر ہو کر یہاں آئے, بہترین مناظر. اب تک ان کی کتاب مجالس المومنین جو زیادہ مشہور, لیکن احقاق الحق جسے مرحوم آغا شہاب الدین مرشی نجفی نے چھاپا, عظیم بہترین مناظر مراجے کی فہرست میں نہیں ملیں گی آپ کو. اور اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے اپنی ایک فیل ہوتی, یہی ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کا مسئلہ رہا کہ یہاں ذہانت محنت اور علم کم لوگ نہیں بول, مگر کیونکہ یہاں کی فلم مناظرہ بن گئی. بہت کم شخصیتیں ایسی کہ جہاں پہ اجتماع نجرین ہو جائے, سورج اور چاند دونوں جمع ہو جائیں جو مجمع بحرین قرار پان. فتح میں دیکھیں تو اپنے زمانے کے بے مثل مسجد, اور مناظرے میں دیکھیں تو اپنے زمانے کے بہترین مناظر. چھٹے امام کے زمانے میں ابان ابن تقلید ملے, تو پانچویں امام نے کہا تم بیٹھ کے فتوے دو, چھٹے امام نے کہا تم بیٹھ کے مناظرے کرو, دونوں چیزیں جمع ہو. یا اس کے بعد تاریخ مرجعیت شیخ مفید کا نام آتا, شیخ مفید جو ایسے مانے ہوئے مناظر کہ پوری ایک کتاب ہے 500 صفحے شیخ مفید کے مناظروں پر. اور اگر اسے آپ بار بار ذاتی پبلسٹی نہ سمجھے تو میرا کیسٹ بھی شیخ مفید کے حالات پر, پاکستان کے حالات کی وجہ سے بہت رکوب کے مجھے بات کرنا پڑی, کیونکہ شیخ کے اکثر مناظرے خلفاء کے بارے میں جو یہاں ممبر سے بیان کرنا خاصا مشکل, لیکن بہترین مناظر. اور یہ وہ دوسری شخصیت تھی مومن پاک کے بعد جن کے انتقال پر باقاعدہ خطیب بغدادی جس نے تاریخ بغداد لکھی ہے 5 جلدوں, اس نے لکھا جس دن ان کا انتقال ہوا بغداد کے غیر شیعہ اس دن سکون کا ساتھ کیا کہ آج ہم راحت و آرام کے زمانے میں آ چکے, اس لیے کہ یہاں پہ دونوں چیزیں جمع. وہ شیخ مفید ہی کا مناظرہ جس نے روایت اور درایت پر بحث ہوئی, یہ حدیث غار مثلاً درایت ہے اور حدیث قدیم مثلاً روایت, اور جن کے یمن میں آنا روایت ہے اور توبہ کرنا درایت, ایک بہت ہی مشہور مناظرہ. لیکن اتنے ہی بڑے چنانچہ علم فقہ میں بھی ان کا مناظرہ کہ ایک آدمی پر 18 غسل کیسے جمع ہو سکتے, انہی سے سوال کیا گیا. انہوں نے سارے واجب اور مستحبات کی فہرست بتائی کہ ایک ٹائم میں 18 غسل آ سکتے. وہ میرے کیسٹ میں آپ کو مل جائے گا, اس کی پبلسٹی مقصود نہیں بلکہ اس کو موضوع کو جلدی مکمل کرنا. یہ شیخ مفید, جہاں یہ دونوں حیثیتیں ہم کو نظر آتی. اس کے بعد پھر علامہ ہلی استاد المجتہدین اور مناظر ایسے کہ پورے ایران کو شیعہ کیا. وہ شاہ خدا بندہ کے دربار میں جو مناظرہ کر کے آئے علامہ ہلی, کہ جس کے نتیجے میں آج تک ایران میں ہم کو شیعہ نظر آ رہی. اور تیسری شخصیت اس کے بعد آیت اللہ خوئی کی نظر آئی, کہ جہاں علم فقہ میں مناظر دونوں بیٹھ ہوا اپنی ایک جیسی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ جمع ہو. معصوم کے زمانے میں ابان ابن قمل اور تاریخ مرجعیت شیخ مفید اور علامہ ہلی کے بعد آغائے خود. اب یہاں پر ایک ایسا جملہ جس میں علامہ ہلی کی کہیں توہین نہ ہونے پاس, یہ بھی بڑا ڈر لگتا کہ لوگ ان چیزوں کو توہین سمجھ لیتے کہ علامہ ہلی اس فہرست میں ذرا سے نکل سکتے, صرف یہی دو عالم رہ جائیں. دیکھیں میں کہہ رہا کہ شیخ مفید اور آغائے کوئی سے بڑے بڑے مناظر شیعوں میں گزرے, شہید خالص ہے, محقق ہلی ہے, محقق ثانی, محقق کرج. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے مناظر,
لیکن کہا یہ جا رہا کہ جو اس فیلڈ میں ماہر ہوگئے تو وہ یہاں ذرا کم رہا, جو یہاں آیا تو وہاں کم رہا. علامہ ہلی دونوں میں ماہر, مگر ایک تیسری خصوصیت جو یہ کہتے مفید میں ہے یہ آگاہ کوئی, وہ یہ کہ مرجعیت مناظر اور اپنے شاگردوں کی تربیت, وہ جو شاگرد میں مثل بنا دی, جو آج کی تقریر کا دوسرا نقطہ آغاز خامنائی کے حوالے سے, اس میں ہم شیخ مفید اور آغاز خلی علامہ ہلی سے الگ مقام پہ نظر آ رہے ہیں. شیخ مفید نے بھی وہ بھی مستحد در استادوں سے جو آگے مستحد بن گئے, سید مرتضیٰ انہیں کی شاگرد جنہوں نے بعد میں شیخ مفید کی نماز جنازہ پڑھا, سید قاضی انہیں کے شاگرد, شیخ طوسی انہیں کے شاگرد, ایک عجیب شخصیت جس کے شاگردوں میں مہاراج پیدا ہو گئے. تو اس اعتبار سے جب ہم تدریس کا اسلوب دیکھتے تو شیخ مفید اور آوائے خوی تین خصوصیت کی جمع, مرجعیت جو عوام کے لیے اہم ترین شے, تدریس جو عہدے اور دینی تعلیم کے لیے اہم ترین شے, مناظرہ جو تبلیغ کے لیے اہم ترین شے, اس میں یہ دو مرضی ہم کو ہم پلہ نظر آ رہی. اور آوائے خوی کی شخصیت کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مختلف اینگل سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ ایسے نظر آتے, بعض خصوصیات میں دیکھیں تو تحریر کے اعتبار سے شیخ مفید تصنیف کے میدان میں نہیں, کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پر آواز کم, اس میں شیخ کا نام آتا ہے شیخ انصاری کے ساتھ. اصول فقہ کی بنیادوں کی بات تو یہ شیخ انصاری کے ساتھ نہیں تھے, مگر یہ تین اہم چیز یا شیخ مفید یا آغاز ہوئی. اور یہاں پر ایک پرانی بات کو دہراتے ہوئے آج کی بات کو اختتام کی منزل پہ لے کے آ جاؤں, گزشتہ جمعہ تقریر نمبر 502 پورے گھنٹے کے مسائل, اور آج پوری ایک گھنٹے کی ایک تقریر جس میں بعض وجوہات کے بنا آواز ہوئی کہ ظاہری حالات کم ہو گئے, لیکن بہرحال موضوع جلتا رہا. ایک آخری بات یہاں اور یاد دلا دی جائے, مجھے یاد ہے کہ سارے گزشتہ کسی ایک تقریر میں نے ایک جملہ کہا, وہ اس بیک گراؤنڈ میں تھا, اور آج میں نے جملہ کہا یہ دوسرے بیک گراؤنڈ میں, مگر بات جمع ہوگی. میں نے جملہ کہا کہ جب صدام کی طرف سے عراق میں وہ مظاہر اپنے عروج پر پہنچے جس میں نجف پہ حملہ, کربلا پہ حملہ, آوائے خوی کے گھر پہ حملہ, تو میں نے اس وقت کہا کہ شیعہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے آوائے خوی اور شیخ مفید ایک دور کے شخص لگ رہے ہیں. شیخ مفید بھی وہ مظلوم مرجد جن کے زمانے میں شیعہ کو ہر طرف سے دبایا جا رہا, جس ملک کا نام لیجیے پتا چلا کہ شیعہ پہ ظلم ہو رہا, وہ شیخ مفید جن کے زمانے میں دو مرتبہ یہ کہہ کر حج کو روک دیا گیا کہ حج پر آتے ہیں تو شیعہ اپنی طبیعت کر کے چلے جاتے ہیں, تو نہ کہ جب ہی جات کے بھیجو کہ حج ہی نہیں ہوگا اس بار, صرف شیعہ کے جرم مصر, بغداد, ترکستان, حجاز, جہاں جہاں شیعہ ہیں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا. اور میں نے کہا تھا بے عین ہی یہی حالت, اگر آپ دیکھیں ایک ایران چھوڑ, ایران کے انقلاب کے اثر اور جلد ہر جگہ شیعہ کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا. اور میں نے اس وقت ایک ایسی ہی درخواست کی جو آج کی تقریر میں بھی میں نے کی, مگر پتا تھا کہ وہ درخواست بھی فقط دو منٹ کا ویسٹیج آف ٹائم پر آتی, مجھے معلوم. وہ درخواست میں نے یہ کی کہ مسائب کے دوران, مظالم کے دوران شیخ مفید شیعوں کے مرجع بنے, تو خاص دو خط امام نے ان کو لکھے اپنے طریقے سے حج پر. امام کا طریقہ یہ کہ غیبت صغرا میں خط لکھتے, غیبت کبرا میں امام کسی کو خط نہیں لکھتے, مگر اس وقت شیعہ ایسے پرابلم میں پھنس گئی کہ امام نے اپنے اس طریقے کو بدل دیا اور دو خط لکھے. یہ خط کس موضوع پر تھی؟ یہ خط تھے کہ اس قسم کی اگر پریشانیاں شیعہ پر آ جائیں تو گائیڈ لائن کیا, پھر شیعوں کو کس طرح سے آگے بڑھنا جب ہر طرف سے ظلم ہو رہا. وہ دو خط میں نے آپ سے گزارش کی, دو چار جملے تو خود پڑھے, پھر آپ سے گزارش کی کہ موقع ملے تو آپ وہ خط ضرور پڑھیے, وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن. شیخ مفید اور آغاز خون مظلومیت کے اعتبار اور اطراف کے حالات کے اعتبار سے مطابق, اور آج جو تین خصوصیات لی گئی اس میں شیخ مفید اور آغاز خون, ورنہ پھر اور جو انڈیا کی بنیادوں میں شیخ طوسی اور آغاز خود وہ آئی نہیں سکتی, تو شیخ مفید اور آغاز خود اور ایک عجیب ہمیں یہاں پر ایک عجیب تعارض نظر آ رہا, یا یہ کہیے کہ ایک عجیب سملرٹی نظر آ رہی یکسانیت. اگر کوئی کا انتقال ہوتا, بے شک مہینہ اور تاریخ کو الگ آگ کا پر, مگر سن ہے 1413 اور شیخ مفید کا انتقال ہوتا سن 413. بس چار کے آگے ایک بن رہا تو یہ آغا خوئی کا سن وفات بن رہا. آغا خوئی کے سن وفات سے ایک قدر ہٹا دو تو یہ شیخ مفید کا سن وفات بن رہا. ٹھیک 1000 کے بعد, ٹھیک 1000, 413 اور 1413. اور یہاں پر ایک آخری بات اس سلسلے میں میں اور کہہ دوں, آج مجھے یہاں کی تقریب کافی حد تک بڑے ممبرے کی وہ 9 پہلے کی تقاریر کا انداز محسوس ہونے لگا. خود اپنی تقریب جو حالات کے علماء بیان ہوتے ہیں, وہ ایک آخری بات اور, شیعہ اور سنی دونوں علماء کے پاس ایک حدیث ہے. اب بہت ہی معتبر حدیث تو نہیں, مگر وہ ہوتا آپ کو نہ ہو جو عام لوگوں کو ہوتا. عام لوگوں کے پاس حدیث کی دو قسمیں, یا معتبر یا جھوٹی, جبکہ ایسا نہیں. اس کے بیچ میں ایک اسٹیشن اور, جھوٹی حدیث غلط, معتبر حدیث واجب, اور بیچ میں ایک قسم ہوتی ہے غیر معتبر. غیر معتبر اردو والا نہیں, یہ بالکل بیکار حدیث. غیر معتبر کا مقصد یہ ہے کہ اتنے صحت کے معیار پر نہیں ہو کہ اس کو واجب کا فتویٰ دیا جائے. تو ایک حدیث شیعہ اور سنی دونوں علماء کے پاس, اور اس حدیث کی وجہ دونوں علماء اپنی اپنی کتابوں میں لطف بناتے ہیں. اور حدیث یہ کہ ہر صدی میں خدا ایک مجدد کو پیدا کرتا جو اس پوری صدی کے حالات کو بدلتا ہے. جس صدی میں وہ گزرا وہ پوری صدی کے اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور آنے والی پوری صدی کے اصول وہ بنا کے چلا جاتا. ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد ہو. یہ حدیث شیعوں کے پاس بھی ہے, یہ حدیث سنیوں کے پاس بھی. تو اہل سنت وہ پھر اگر 1400 گزری ہے تو ہر صدی کا ایک مجدد ڈھونڈتے. ہمارے علماء اپنے حساب سے ہر صدی کا ایک مجدد ڈھونڈتے, اور یہ مجدد ایسا ہو جس کا انتقال صدی کے بالکل شروع میں ہوتا ہے 10-12 کے اندر. یہ طریقہ کار تاکہ اس کے اثرات باقی پورے 80-90 پہنچے. دوسری صدی کا مجدد اسی شیعہ اور سنی یہاں جمع ہو گئے, 8 امام کو قرار دیا گیا. 8 امام کو سب نے مل دوسری صدی کا مجدد قرار دیا. 203 میں شہادت ہوئی. یہ طریقہ کار اسی طرح جب 34 میں پہنچی تو شیخ مفید کو اس کا مجدد قرار دیا, اس لیے کہ 413 میں انتقال ہوا, اور اس وقت کے جتنے شیعہ علماء اس کے اعتماد سے یہ شیخ مفید واحد بن رہے. اور ہر سال, اب اتنا تو وقت بھی نہیں ہے میرے پاس, لیکن پچھلی صدی 1312 آغائے شیرازی کا انتقال ہوا, تمباکو کا فتویٰ دینے والے, جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. 1312 میں انتقال ہوا, ان کو اس صدی کا مجدد کہا گیا. اور پھر بات اس صدی کی ہے, اس صدی بیگم دو ایسی عظیم شخصیتیں شروع میں انتقال کر دیں, ایک امام خمینی اور ایک آیت اللہ خود. کہ یہ دونوں, یہ ایسا مسئلہ ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا, تو دونوں کو مجدد قرار دیا گیا. وہ حدیث اپنی جگہ. اس کے بعد ایک حدیث اور آتی, اور وہ یہ ہے کہ پورے 1000 کے بعد بھی خدا ایک اتنی عظیم شخصیت کو پیدا کرتا جو ہر 100 والوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کارنامے. سنا کہ مجدد الف ثانی, آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے 1000 کے مجدد دوسرے 1000 کے مجدد دوسرے. وہاں تو کرائٹیریا یہی کہ کوئی جتنا دشمن اہل بیت ہوگا اتنا ہی وہ مجدد ہوگا. لیکن ہمارے یہاں علماء اب تک اس مسئلے سے بحث کر رہے ہیں, اور امام خمینی اور آغا کوئی دونوں پر یہ بات ہو رہی کہ یہ 40 والے مجدد یا یہ 1000 والے مجدد ہے. اس سے ہمارا آپ کا اتنا تعلق نہیں. ہمارا آپ کا تعلق اس بات سے کہ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو دن کھلے مرجاد ہے صحیح مانا, جب وہ موضوع جو شروع ہی نہ ہو پوتا اور 1 پورا ہو گیا. آغاز خود بحیثیت فقیر, آغاز خود بحیثیت مفسر, آغاز خود بحیثیت مدرس اور مستحکر, لیکن آج کا موضوع تو آ رہا ہے کوئی بحثیت مناظر اور بس حالات آپ کے سامنے. شاید وقت میں نے برباد تو کیا ہو لیکن موضوع سے نہیں ہٹا, اور میں بار بار ایک جملہ کہتا آ رہا ہوں کہ آواز کوئی سی آلات اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ باقی مستحدین کو چھوڑ کے ان کا انتخاب کرنا, بلکہ صرف اس لیے کہ ٹھیک تو زمانہ آ چکا کہ اب ایک مرتبہ ہمارے پورے نظام اجتہاد کو بدنام کیا جا رہا تو آواز کوئی کے بہانے ہمیں پورے عہدہ اور تاریخ اور اجتہاد اس پر گفتگو کا موقع ملے گا. تو میں جو اپنے آپ کو موضوع سے ہٹا ہوا نہیں سمجھتا, آپ یقیناً سمجھیں, اور یہی وجہ کہ یہاں کی تقاریر کے لیے میں عام طور پر شروع میں موضوع کا اعلان نہیں کرتا. تو مجھے پتا کہ فائدہ ہی کیا کہ کہوں گا کچھ اور نتیجہ کچھ اور نکلے گا, لیکن یہ موضوع ابھی چل رہا. آواز کوئی بحث کے مناظر تقریب میں تاریخ کے تشہیوں کے دوسرے علماء پھر بھی کچھ نہ کچھ آوا کا تذکرہ ہو گئے. اب صرف آوا کے علم مناظرے کی مہارت کو دیکھنا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ پروردگار ہم کو موقع دے گا, اور اسی حوالے سے تقلید کے ایک آخری مسئلے کو بیان کر پھر ایک اگلے مسئلے پر مجھے آنا, جو بہت کم میں کبھی کہتا ہوں کہ بڑا اہم مسئلہ, لیکن میرے اعتبار سے وہ اگلا مسئلہ بڑا اہم, کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ہر گھر میں پیش آ رہا لیکن اس کے بارے میں اردو میں کوئی معلومات نہیں, نہ تو فضل عوام میں اس کا ذکر کہ آپ نے غلط صحیح لیکن مسئلہ تو پڑھ لے, نہ توضیح المسائل میں اس کا ذکر ہے, نہ اردو کی اور عام فقہی کتابوں میں, لیکن ہے اب اہم مسئلہ جب لوگوں کی توجہ دین کی جانے. تو انشاءاللہ آج کی تقریر کو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. آئندہ تقریر کے دونوں حصے براہ راست موضوع پر ہوں گے. ایک تقریر کے نامکمل مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد اسی تقریب کے مسئلے کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اس کا ایک بچہ جو بہرحال بہت اہم بن گیا, واقعی زیادہ اہم بن گیا ہے آج کل کے حالات, اور آوارہ خود بحثیت مناظر اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوئی. اور یہاں کے دستور کے مطابق ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد.